الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والسولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالی کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں پروردگار عالم کی مخلوقات میں مرد اور عورت انسانیت کا وہ حصہ ہے جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا انسان کو باقی ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے حتیٰ کہ فرشتگان کے اوپر بھی وہ مخلوق جو آسمانی مخلوق ہے وہ مخلوق جو گناہ نہیں کرتی ان کے اوپر بھی انسان کو برتری حاصل ہے اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ایک بحث جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور آج تک بھی اگر کہیں پر مرد اور خواتین بیٹھے ہوں یا خالی خواتین ہی بیٹھی ہوں تو لوگ اس نقطے کو اٹھاتے ہیں اور کافی دیر تک لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت حاصل ہے اور عورت کو بہت سی جگہوں کے اوپر آج تک ایک ثانوی مخلوق سمجھا جاتا ہے یعنی عورت کی خلقت کا مقصد عورت کو پیدا کرنے کا ہدف مرد کے لیے تھا مرد عورت کے لیے بنائی عورت مرد کے لیے بنائی گئی غرض کے یہ بحث آج تک چلتی آ رہی ہے لیکن اگر ہم ایک ہی آیت کو جس کو ابھی سرنامہ کلام بنایا اس کے اندر غور و فکر کر لیں تو ہمیں اللہ اس کے رسول اور قرآن اور اہل بیت کی نظر سمجھ میں آ سکتی ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی سورہ نحل کی 97 نشان کی آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من عمل صالحا جس کسی نے بھی نیک عمل کیا من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بنا دیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن اور وہ صاحب ایمان بھی ہو ایمان اور عمل صالح پروردگار عالم فرماتا ہے بس ہم اس کو پاکیزہ حیات کی خوشخبری دیتے ہم نے ان کے لیے پاکیزہ زندگی تیار کر رکھی ہے. اب یہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے, پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر صرف آخرت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آخرت بغیر دنیا کے حاصل نہیں ہوتی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو ہم یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے. جس کو وہاں پر حیات پاکیزہ ملی ہے یقیناً اس نے یہاں پر بھی حیات پاکیزہ ہی گزاری ہے, تبھی اس کو وہاں پر حیات پاکیزہ ملے گی. بس اس آیت سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کا معیار فضیلت عمل ہے, چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. اگر کوئی عورت پاک و پاکیزہ ہے تو وہ پاک و پاکیزہ عورت بہت سے مردوں سے جو گناہگار ہیں بہتر ہے, با فضیلت. اگر کوئی مرد گناہگار ہے, اہل ایمان نہیں ہے, معصیت کار ہے, فسق و فجور کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی عورت ایسی ہے جو پرہیزگار ہے عمل کرنے والی ہے, وہ عورت اس مرد سے بہتر. جیسے کہ حضرت آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سمجھانے کے لیے دی. جب اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو بیان کرنا چاہا تو قرآن نے حضرت آسیہ کی مثال دی. کیوں؟ کیونکہ حضرت آسیہ کائنات میں بہترین پاکیزہ صالحہ خاتون گزری ہیں جن کا ساتھ بدترین شوہر کے ساتھ ہوا. جب برائی کی مثال دی جاتی ہے, جب مستکبر کی مثال دی جاتی ہے, جب کسی ظالم جابر کی مثال دی جاتی ہے تو فرعون کا تذکرہ کیا جاتا ہے. فرعون بدترین مرد تھا لیکن حضرت آسیہ بہترین خاتون تھی, اور زوجیت میں بدترین مرد کی زندگی گزار دی. یہ بہت بڑا کمال تھا جو جناب آسیہ نے دیا, اور پروردگار عالم نے اس کمال کا ذکر قرآن کریم میں کیا. کیونکہ جناب آسیہ ایک صاحب ایمان عورت تھی. عمل صالح اور ایمان کرائیٹیریا ہے ایک انسان کے بافضیلت ہونے کا. اب اگر کوئی عورت یہ جاننا چاہتی ہے میں کون سا عمل صالح کروں, تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کا فرض کیا. فرض کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا ذمہ داری رکھی. عورت بحیثیت ایک بیٹی کے اس کے فرائض علیحدہ ہیں, عورت بحیثیت ایک بہن کے اس کے فرائض علیحدہ ہیں, عورت بحیثیت ایک بیوی کے اس کے فرائض علیحدہ ہیں, بحیثیت ماں کے علیحدہ ہیں, اور بحیثیت اللہ کی بندی کے پروردگار عالم کی اطاعت کرنی ہے. وہاں پر انسانیت میں مشترک ہے مرد کے ساتھ. مرد کے لیے بھی نماز واجب ہے تو عورت کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت اپنی نماز کو اپنے شوہر کے کہنے سے چھوڑ دے گا. شوہر کہے آج نماز نہیں پڑھو تو عورت کے لیے نماز معاف ہو جائے, نماز معاف نہیں ہوگی, وہ اس کا اور اللہ کا رابطہ ہے. اسی طرح سے اگر والدین کہہ دیں بیٹی سے کہ تم پردہ نہیں کرو تو کسی لڑکی کے اوپر پردہ ساقط ہو جائے گا. والدین کی اطاعت وہاں نہیں, وہاں اللہ کا اور بندی کا معاملہ ہے. تو عورتوں کو اپنی فرائض, اپنی ذمہ داریاں, اپنے حقوق, ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے, جاہل نہیں ہونا چاہیے اپنے حوالے سے کہ ہمارے کیا کیا معاملات ہیں, کس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے, شوہر کی کتنی اطاعت کرنی ہے, والدین کی کتنی اطاعت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے کیا طلب کیا ہے, کس کا کیا حق ہے. اور سب کے اگر انسان حقوق ادا کرے, ظاہر فرض کے مقابلے میں حق ہوتا ہے. جب ہمیں اپنے فرائض پتہ چل گئے اور ہم نے اپنے فرائض کو نبھایا, بحیثیت ایک ماں کے بھی, بحیثیت ایک زوجہ کے بھی, بحیثیت ایک بیٹی کے بھی, ان تمام حیثیتوں سے اگر کوئی اپنے فرائض نبھاتا رہے اور عمل کرتا رہے, میدان عمل میں مسلسل کوشاں رہے, کوشش کرتا رہے, تو یقیناً اسے حیات طیبہ نصیب ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی جاہل رہ جائے, اسے پتہ ہی نہ ہو اس کو کرنا کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کی لمٹ کتنی ہے. اگر ہم اپنی لمٹس کو جان لیں, جیسا کہ باہری آپ کے اس دروازے پر آپ پانچ دن مسلسل اس بینر کو دیکھ رہے ہیں, عزت اور وقار, عورت کا شرف, انسان اپنی لمٹس سمجھ لے کہ دین نے ہمیں کیا کیا دیا, اسلام نے سارے لمٹس بتائیں, اسلام نے ہم سے کیا طلب کیا, تو عورت پھر ایک با عزت با وقار زندگی گزار سکتی ہے. لیکن اگر اس کو اپنی لمٹس نہ پتہ ہو, یا تو وہ چیزیں جو اس کو اللہ نے دی ہیں, جو اختیارات دیے ہیں, جو بتائی تھی چیزیں, ان کو بھی حاصل نہیں کیا اس نے, اور اپنے حق سے محروم رہی, جو حق اللہ نے دیا تھا, جو پروردگار عالم نے بلندی اور شرف کے مقامات دیے تھے, ان کو بھی حاصل نہیں کیا, جاہل رہ گئی, پڑھنے ہی نہیں گئی. بہت ساری خواتین آج پاکستان میں علم سے اس لیے محروم ہیں کیونکہ وہ جانتی نہیں ہیں کہ علم حاصل کرنا ان کا حق ہے. جبکہ رسول اللہ کی حدیث مشہور حدیث ہے طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ، ہر عورت کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان عورت کے اوپر کہ وہ بھی علم حاصل کرے. لیکن اگر کوئی عورت گھر میں بیٹھ گئی خانہ نشین ہو گئی جبکہ گھر میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، علم کی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی، اس کو اپنی روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی. بہت سی خواتین، حتیٰ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، مجھے نظر یہ آتا ہے حتیٰ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ جگہیں جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں یہاں بہت ترقی ہو رہی ہے، اگر عورتیں آگے بڑھی ہیں، بہت سی خواتین صرف کپڑوں میں اور میک اپ میں آگے بڑھی ہیں. وہ اچھا کپڑا پہننا جانتی ہیں، فیشن کرنا جانتی ہیں، میک اپ کرنا جانتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل اور فہم ہے، کچھ بھی نہیں. باقی ساری محدودیتیں، وہ مردوں کی غلام ہیں، وہی سوچتی ہیں جو مرد چاہتے ہیں، مکمل غلامی کی زندگی گزارتی ہیں، سوائے کپڑوں کے اور میک اپ کے ان کو کچھ نہیں آتا. اگر اس طرح عورت زندگی گزارے گی تو اس کی ذلت، جبکہ پروردگار عالم نے اس کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آج میں چاہوں گی یہاں پر کچھ آپ کے فرائض کے حوالے سے بات کروں. دو دن آپ کو بہت خوش کیا ان احادیث کے حوالے سے جو کہ پروردگار عالم نے آپ کے شرف، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی کے حوالے سے، خصوصاً بیٹیوں کے حوالے سے بیان.
معرفت برائے معرفت علم و عمل بلند تر سلوات.
محمد بجل فرج
ہے دور، ہم اپنا ہے منشور، ہم نوکر دے گا سب اللہ کے ہے مذکور. ہے ہاتھ من نزلا،
ہے ہاتھ من نزلا، ہے ہاتھ من نزلا، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، اور عورت کا عمل، کیونکہ عورت بحیثیت عمل، بحیثیت اس کی روح کے، روح سے انسان کے عمل صادر ہوتے، اتنی عظمت رکھتی ہے کہ اقبال نے بھی عورت کے وجود کو تصویر کائنات کا رنگ کرا دیا. وجود زن سے ہے تصویر کائنات بے رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں. اگر عورت کسی گھر میں ہو تو وہ گھر گرمائش کا سبب بنتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ گھرانے جو فقر اور تندستی میں مبتلا ہوتے، ان گھروں کے لیے بھی بہت سارے دانشمندوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی نیک سیرت عورت کسی ایسے گھر میں آ جائے جہاں فقر ہو، جہاں پر مال و دولت نہ ہو، وہ گھر جنت ہے. اور اگر کسی گھر کے اندر سب کچھ ہو، بہن ہو کوئی گھر جہاں پر مال و دولت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، آرام ہے، آسائش ہے، لیکن وہاں نیک سیرت عورت نہیں ہے، تو یہ گھر جہنم ہے. تو جھوپڑی بھی ہو، عورت اچھی ہو، وہ گھر بہترین گھر ہے. اور خدا نہ کرے عورت بد سیرت ہو، سب کچھ ہو دنیا میں، آسائش ہو، آرام ہو، مرد کے لیے بدبختی کا سبب. اس لیے عورت اگر نیک ہے تو مردوں کے لیے کہا گیا کہ نعمت ہے، نیک سیرت زوجہ مرد کے لیے سعادت مندی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مرد سے محبت کرتا ہے تو اس کو نیک سیرت زوجہ عطا کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. خاندان کا اخلاق نام کر کے کتاب ہے آیت اللہ ابراہیم امینی کی، اس کے بالکل ابتدا میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے جس کو ہم ابھی بس جلدی سے آپ کے سامنے گزار دوں گی، کہ جب پروردگار عالم کسی مرد سے محبت کرتا ہے تو اس کو چند چیزیں عطا کرتا ہے. اس میں پروردگار عالم ایسی زبان عطا کرتا ہے اس شخص کو جو ذکر کرنے والی ہوتی ہے، ایسا دل عطا کرتا ہے جو خضوع و خشوع رکھنے والا ہوتا ہے، پروردگار عالم اس مرد کو ایسا بدن عطا کرتا ہے جو مشکلات میں صبر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو نیک سیرت زوجہ عطا کرتا ہے. نیک سیرت عورت مرد کے لیے سعادت مندی کا سبب ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اتنی تعلیمات کے باوجود، دروس کے، مجلسوں کے، کتابوں کے باوجود، حتیٰ دینی گھرانوں میں، مذہبی گھرانوں میں طلاق کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. عورت کا وہ عظیم الشان جہاد جس کو اسلام نے شروع سے سکھایا، سمجھایا، بتایا، اور الحمدللہ ہمارے ہندو پاکستان کے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں کے اندر شروع سے بچوں کی تربیت، خصوصاً بیٹیوں کی تربیت اس امر کے لیے کی جاتی ہے کہ ان کو آئندہ اپنا گھر سنبھالنا ہے، یہ جہاد کرنا ہے. اور حدیث میں آیا، بہت سارے ائمہ سے، مختلف ائمہ سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، جہاد المرأۃ حسن التبائل، عورت کا جہاد یہ کہ وہ بہترین شوہرداری کرے، اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرے. یہی وجہ ہے کہ بچیوں کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو یہ مقولہ، گرچہ میں اس کی بہت زیادہ حمایت نہیں کرتی، لیکن اگر ایک سائڈ سے دیکھیں تو بالکل صحیح ہے کہ مائیں اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عروس کے لباس میں جا رہی ہو، کفن پہن کر اس گھر سے نکلنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر آنے کی مت سوچنا، یہ نہ سوچنا ہم جلدی سے اگر گھر جھگڑا ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تلخی ہو گئی، کوئی مسائل ہوئے، کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں. جب تک انسان نبھانے کا نہ سوچے کہ ہم نے یہاں پر رہنا ہے اور زندگی میں تلخیاں، مسائل جو کچھ بھی ہو ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تب تک کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتی. تو یہ وہ قدیم روایتیں تھیں جو ہمارے ہاں تو الحمدللہ شروع سے رہی ہیں، جبکہ اگر ہم باہر جا کر دیکھیں تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر طلاق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حتیٰ منگنیاں ٹوٹنا، نکاح ختم کرنا، طلاقیں لینا، بار بار شادیاں ہونا، یہ سب چیزیں وہاں پر ہیں، جبکہ پاکستان میں اور ہندوستان میں شروع سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ حل رہا ہے. بہت کم تھا طلاق کا ریشو، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت جو چیلنج ہے خواتین کے لیے، جو ہمارا موضوع سخن ہے، یا عورتوں کو درپیش چیلنجز، ایک مومنہ عورت کے لیے اپنا گھر آباد کرنا، اپنا گھر سنوارنا، اپنی منزلت کو سمجھنا، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بی بی کی سیرت کے آئینے میں، اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار لینا. کیونکہ جناب سیدہ کو اگر کوئی عورت آئیڈیلائز کرتی ہے تو بحیثیت زوجہ، کہ آپ کیسی زوجہ تھی. بی بی سیدہ بہترین مددگار ہے مولا کائنات کے لیے. تو حضرت علی سے سوال کیا تھا رسول اللہ نے کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار. اب یہ لفظ ہمیں سمجھاتا ہے کہ عورت کا کام شوہر کو گناہوں سے بچانا ہے، عورت کی ذمہ داری شوہر کے نصف ایمان کی حفاظت ہے. مرد کے لیے کہا گیا کہ تمہارا آدھا جزو ہے تمہاری زوجہ. اور حقیقت ہے کہ جب مشکل کا وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ بیویاں ساتھ دیتی، گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار، یہ سب جب چلے جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اس وقت اس کی زوجہ ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی. زندگی کی ہر تلخی میں، سختی میں، بیماری میں، پریشانی میں جو مونس و یاور ہوتی ہے وہ زوجہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا کی جب شہادت کے موقع پر دفن کر رہے تھے بی بی کو اور خاک ڈال رہے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام گریا کنا تھے، اور اس وقت مولا نے کہا کہ میری مونس اور یاور اس دنیا سے چلی گئی. وہ بی بی جو امام کی پریشانیوں میں، مشکلات میں ان کی ہمکار تھی اور ان کی دوست تھی، عورت کی حیثیت بیوی کی حیثیت ایک دوست کی مانی دو. بہترین دوست شوہر کے لیے اس کی بیوی ہوتی اگر وہ دوستی نبھائے. بیوی کے شہادت کے موقع پر، دفن کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام رو بھی رہے ہیں اور اپنے اس غم کو بیان کر رہے ہیں. اور اگر کوئی عورت با وفا ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا شوہر اسے یاد کرتا ہے، یہ وفاداری کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سارگر ہو، وفادار ہو، تو واقعا یاد کیا جاتا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ یاد کرتے تھے،
محمد وجل فرجہ.
اور اسلام نے ایک کرائٹیریا بتایا کہ محبت کا اور وفاداری کا، یاد کرنے کا، क्राइटेरिया ये नहीं है कि कोई औरत जवान हो या खूबसूरत हो या वैसी हो ऐसी हो, बल्कि क्राइटेरिया ये है कि वो कितनी ज्यादा हमदर्द है, मुखलिस है। हजरत खदीजा के ऊपर हजरत आयशा रश्क करती, अफसोस करती और ये कहती है कि मैं सबसे ज्यादा हजरत खदीजा के हवाले से हैरान हूँ कि रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी उनसे बेहतर बीवियां पाने के बाद भी उनको ही याद करते हैं। तो रसूल अल्लाह ये कहा करते थे और बरमला कहा करते थे अपनी अजवाज से कि उनसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं, जबकि वो उम्र में बड़ी थी, जबकि उनकी उम्र रसूल अल्लाह से भी ज्यादा थी और उसके बाद वाली अजवाज जिनमें से आयशा ही बहुत जवान थी, लेकिन रसूल अल्लाह कहते थे जो कुछ खदीजा ने मेरे लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोग मेरा साथ नहीं देते थे, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोग मेरी तकजीब करते थे, जब मैं गरीब था मुफलिस था खदीजा ने अपने माल को अल्लाह की राह में लुटा दिया। ये माल खर्च करना, कुर्बानियां देना बाइस बना कि अल्लाह के नबी हमेशा बीबी खदीजा की कदर करते थे और अजवाज के दरमियान करते थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस किताब में बहुत खूबसूरत नकल हुई है और जिस तरह से मैंने पहले दिन में जो आपको किताब दी थी, दिखाई थी बेटी अल्लाह की रहमत वसी इमाम साहब की, इसी तरह से ये किताब है घर को जन्नत बनाने के 14 नुस्खे। ये भी मुख्तसर किताब, मुख्तसर किताब की अच्छी बात ये होती है कि वो जल्दी पढ़ ली जाती है। अगर आपके पास कोई जखीम किताब होगी तो आप सोचते रहेंगे कि हम अभी पढ़ेंगे और फिर उसको खत्म करने का भी एक मरहला होता है कि उसको खत्म कैसे किया जाए, लेकिन अगर कोई मुख्तसर किताब हो तो शायद आप उसको एक ही दिन के अंदर पूरी को खत्म भी कर लें और अगर एक दिन नहीं तो दो तीन दिन में तो आराम से पढ़ी जा सकती। और इस किताब की खूबसूरती ये है, खुसूसन इनके राइटर के हवाले से कह दूं कि मेरा ख्याल से जैसे ईरान में उस्ताद हुसैन अंसारियान बहुत अच्छा लिखते हैं तरबियती उमूर के ऊपर, डॉक्टर आबिद की जो किताबें हैं उनके अंदर ये खूबसूरती है कि हमारे मुआशरे के हिसाब से तरबियती और मुआशरती जो मसाइल हैं उसके ऊपर अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा और मुख्तसर जामे, जिसको अगर कोई पढ़ने वाला पढ़े तो वो थकता नहीं है, उसको खस्तगी का एहसास नहीं होता, हर शख्स पढ़ सकता है और बहुत ज्यादा दिलचस्प अंदाज में भी लिखा होता है। इस किताब के अंदर 14 नुस्खे खवातीन के लिए, उन खवातीन के लिए जो शादीशुदा हैं, 14 नुस्खे मर्द हजरात के लिए, शोहरों के लिए कि वो कैसे अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, और 14 नुस्खे उन अफराद के लिए जो घर में साथ रहते हैं, मसलन सास ससुर नंदे देवरानियां जिठानियां जो घर के बकिया अफराद होते हैं वो क्या क्या काम करें, और बेहतरीन नुस्खे ऐसे नुस्खे हैं जिनको वाकई प्रैक्टिकली इंसान अंजाम दे तो मेरा ख्याल से गारंटेड हर घर जन्नत बन सकता है। सब अमल करना मसलन, इन्होंने पहला ही जुमला जो पहला नुस्खा लिखा, नुस्खा बयान करने से पहले इसका टाइटल बता दूं, शोहरों को गुलाम बनाने का शरई नुस्खा है, क्योंकि हर औरत ये चाहती है कि शोहर उसकी बात माने, ये इंसान की औरत की एक फितरी ख्वाहिश होती, हमने कोई बात कही है तो हमारी बात मानी जाए, अगर बात मनवाना है और शोहर को गुलाम बनाना है तो उसका उन्होंने पहला नुस्खा ये बताया है कि मुसलसल एहसानात करें। ये वो बात है जो अक्सर बुजुर्ग लोग अपनी बहुओं को बेटियों को बताते हैं कि अगर शौहर से कुछ काम लेना है तो उसको अपना मोहताज बना लो, आप खुद भी उसकी खिदमत करें, खुद भी उसके साथ एहसान करें, उसको आपकी कमी का एहसास हो कि मेरे फला काम मेरी बीवी मेरा अंजाम देती थी, मसलन नाश्ता बनाती थी, नाश्ता रखती है, मिसाल के तौर पर फला चीज का ख्याल रखती है, घर मैं होता हूँ तो जाते वक्त दरवाजे तक रुखसत करती है, आता हूँ तो दरवाजे पर आकर सलाम करती है, ये सारी बातें जिसको वो महसूस करे। अगर कोई औरत अपनी शौहर से बेनियाज हो जाए, कोई शौहर अपनी बीवी से बेनियाज हो जाए, जरूरत ही ना हो किसी की, किसी और को एक दूसरे की जरूरत ही महसूस ना करे, तो जाहिर है फिर जिंदगी में इंसान किसी के लिए भी कमी महसूस नहीं करता। अलबत्ता बाज़ुकात कुर्बानी देनी पड़ती है, इसार करना होता है और मजबूरी होती है कि इंसान एक दूसरे की कमी को برداشت کرے. لیکن اگر زندگی ایسی ہو جائے جیسے کہ مغرب میں ہے, وہاں پر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, کوئی کسی کا کوئی کام نہیں کرتا, ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں مشترکہ زندگی میں ایک دوسرے کا خیال کرنا, ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. البتہ سب ایسے نہیں ہیں, لیکن ان کے ہاں بہرحال اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. جبکہ اسلام کا یہ پہلا نقطہ ہے مسلسل نیکی کی جائے, جیسے حضرت خدیجہ نے کی, مسلسل نیکیاں کی. اگر کسی عورت کے پاس مال ہے, اس کے شوہر کو اس کی ضرورت ہے, کیوں عورت اپنے مال سے گریز کرے؟ اگر کسی عورت کے پاس کچھ کمالات ہیں, کچھ صلاحیتیں ہیں, اس کے شوہر کے کام آ سکتی ہیں, تو کیوں عورت اپنے شوہر سے ان صلاحیتوں کو گریز کرے؟ مسلسل اگر اچھا سلوک, نیکیوں والا سلوک عورت کرے, تو یقیناً اس کی قدر, اس کی جگہ اس کے شوہر کے دل میں بنتی ہے. ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہتی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان انجام دے سکتا ہے, لیکن دل اپنا بڑا رکھے, دل کو کھول کر رکھے, کنجوس نہ ہو, بخیل نہ ہو. مثلا خود ایک کام کے انسان مسلسل دیکھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, دن بھر میں کیا کر سکتے ہیں. اب جو لوگ کاہل ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, لاپرواہ ہوتے ہیں, یس بعض اوقات تکبر اور غرور سبب بنتا ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتی. اگر غرور اور تکبر ہے, وہ جھکنا نہیں چاہتی ہیں, سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے, نیکی کریں گے, احسان کریں گے, تو کہیں ہمارے شوہر ہمارے سر پر نہ چڑھ جائے. نعوذ باللہ, اگر کوئی یہ نقطہ رکھتا ہے ذہن میں اور پھر احسان نہیں کرتا, تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی اور وہ والی بات کہ شوہر آپ کا غلام بن جائے, پہلے آپ کچھ کریں تاکہ آپ بعد میں اپنی بات بھی منوا سکیں. اور جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتا, اس کی بھی کوئی بات نہیں مانتا ہی. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے شروع میں لکھا کہ آپ ہی ملکہ ہیں, آپ ہی گھر کی رانی ہیں, آپ کے ہی سر کے اوپر تاج ہوگا, لیکن یہ تاج پہننے کے لیے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی ضروری ہیں, ان کانٹوں کا بھی آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا کہ گھر میں اگر آپ رانی بننا چاہتی ہیں تو پہلے آپ کو باندی بھی بننا پڑے گا. وہ خواتین جو بہت گھر کی خدمت کرتی ہیں, کام کاج کرتی ہیں, یقیناً وہ کچھ سالوں کے اندر گھر کے اندر ایک اچھی حیثیت پیدا کر لیتی ہیں. لیکن جو پہلے دن سے کیا ہے, میں تو یہ نہیں کروں گی, میں وہ نہیں کروں گی, میں کھانا نہیں پکاؤں گی, میں بچوں کو نہیں دیکھوں گی, میں تمہیں ناشتہ نہیں بنا کر دوں گی, تو پھر وہ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتی. سے پہلے کچھ کرنے کی جذبہ, اور یہ ساری چیزیں قلب سے ہوتی ہیں میرے خیال سے. اگر انسان کا دل ہو, دل سے محبت کرتی ہو کوئی عورت اپنے شوہر سے, تو یقیناً اس کو بہت ساری چیزیں گرا محسوس نہیں ہوتی ہیں. وقت بے وقت کے بھی کام ہوتے ہیں جو وہ خوشی خوشی کر لیتی ہے. لیکن اگر دل سے ہی محبت نہ ہو, تو پھر کام کرنا, احسان کرنا, نیکی کرنا دشوار ہو جاتا ہے. ایک اور نسخہ جو واقعی بہت اچھا ہے, سارے 14 نسخے میں یہاں پر نہیں بیان کروں گی, چند نسخے جسے میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ واقعی اہمیت رکھتے ہیں, وہ جھگڑوں کے اوقات کو کنٹرول کرنا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے اندر اختلافات ہوتے, ہر ایک کے ساتھ ہوتے. اچھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں وہاں کوئی اختلاف نہ ہوتا. بعض اوقات بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں, بہنوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات مائیں اور بیٹیاں اختلافات رکھتی ہیں. ماں کسی بات کی معتقد ہوتی ہے, بیٹی اس بات کو نہیں مانتی. تو جھگڑے یقیناً ہر گھر کے اندر, چاہے وہ میکہ ہو سسرال ہو, جھگڑے ہوتے. لیکن جھگڑے کو کنٹرول کرنا یہ سب سے اہم مسئلہ ہو. انسان اگر جھگڑے کا وقت ہے تو کیا کرے؟ جب جھگڑے کے وقت عورت مکمل خاموش ہو جائے, یہ بھی نسخہ میرا خیال سے بزرگ حضرات بھی بتاتے ہیں. یعنی ان کے نسخے ایسے ہیں, جتنے نسخے انہوں نے لکھے ہیں وہ شریعت بھی بتاتی ہے اور خاندانوں میں لڑکیوں کو سکھائے بھی جاتے ہیں, اچھے گھرانوں میں ماں باپ بچیوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب جھگڑے کا وقت ہو اس وقت عورت کو خاموش رہنا چاہیے, کیونکہ مرد غصے میں, مرد ضدی ہونے میں عورت سے زیادہ ہوتا ہے. اور اگر عورت اس وقت جب غصے میں ہے شوہر مسلسل جواب دے, اور یہ سوچے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گی تو میری شکست ہو جائے گی, میں پیچھے رہ جاؤں گی, مجھے بھی بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے. مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی میں ہم دو ہاتھ آگے ہوں، بلکہ اگر زوجہ لڑائی کے وقت میں خاموش ہو جائے اور سن لے، یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ بہت سارے لوگوں سے جو شادی شدہ ہیں، اب مردوں سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر ان کی بیویاں ایسی ہیں جو جھگڑے کے وقت خاموش ہو جاتی ہیں، وہ خود اس وقت شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ پانچ منٹ سے بول رہے تھے، لڑ رہے تھے، عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، خود خاموش ہو جاتے ہیں کہ آگے جواب نہیں آئے گا۔ لڑائی کو گرمانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جواب دیا جائے، اور ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خاموش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ اعلان کریں گے ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر لڑنا نہیں چاہتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اگلی دفعہ شوہر خود شرمندہ ہوگا، اور بہت سے شوہر حضرات معذرت بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا، غصہ آ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس لیے معذرت۔ لیکن اگر جھگڑا بڑھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے پھر خدا نخواستہ بات بہت بڑھ جائے۔ یہ دوسرا نسخہ انتہائی مجرب ہے ان کا، ویسے چوتھا نسخہ ہے لیکن میرے خیال سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اگر جھگڑے انسان کنٹرول کر لے، زندگی میں راحت اور سکون میسر ہو سکتا ہے۔ بالکل انسان کو سوچنا چاہیے کہ غصے میں انسان دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، غصہ کہا ہی یہ گیا، تو غصہ جو ہے وہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو کچھ انسان جو غصے میں بول رہا ہے، یقیناً وہ نہیں بول رہا جو ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے انسان نکال دے۔ اور اگر عورت یہ کام کر لے تو عورت کی فتح ہے، عورت کی جیت اس میں۔ ایک اور اہم چیز جو نسخہ نمبر 5 میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مجرب نسخہ ہے، یقیناً جو خواتین اس کام کے اوپر عمل کرتی ہیں وہ گواہی دیں گی کہ واقعی یہ بہت ہی مجرب نسخے، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو عمل کر کے دیکھا ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے، یہ کل کی نہیں بلکہ پرسوں کی مجلس میں میں نے عورتوں کی قدر اور منزلت بڑھنے کا سبب بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑھائی۔ روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ عورت مہربان ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر مہربانی زیادہ ہے، عورت خوش مزاج ہوتی ہے مردوں کی نسبت، عورت کے اندر محبت کی اور عشق کی صفت ہوتی ہے۔ بس اگر عورت مسلسل مسکرانے والی ہو، خوش ہونے والی ہو، خوشی کا اظہار کرنے والی ہو، جب بھی ہم کسی کے بھی گھر جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، جب بھی ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں میزبان کو آپ کے آنے سے کتنی خوشی ہوئی ہے، اگر وہ خوش ہوتا ہے تو آپ کا دل بڑھ جاتا ہے، پھر آپ اگلی دفعہ بھی اس کے گھر خوشی خوشی جائیں گے۔ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، تو فلاں آنٹی جو ہے وہ بہت خیال کرتی ہیں اس لیے ہم ان کے گھر جائیں گے، وہ اچھے طریقے سے ملتی ہیں، پیار کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کے یہاں جائیں گے۔ لیکن اگر انسان کا چہرہ لٹکا ہوگا، دل اگلی دفعہ وہاں جانے کے لیے نہیں چاہے گا۔ خوش مزاجی، مسکراہٹ، یہ ایک ایسا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے۔ خدا نے متعلق عورتوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے خلق کیا، ان صلاحیتوں میں خوش مزاجی اور مسکراہٹ۔ جب مرد گھر میں آتے ہیں، اگر انسان مسکرا کر مل لے، ملاقات کر لے اور اس وقت خوش ہو جائے، یا بچے بھی جب گھر میں آتے ہیں، ایک جملہ تربیت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مائیں نہیں جانتی، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اپنے بچوں کو مسکرا کر صبح رخصت کرتی ہیں تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اس بچے کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ سارا دن اسکول میں بچہ آپ کی وہ رخصتی کا وقت یاد کرتا ہے کہ میری ماں نے مجھے ایسے رخصت کیا تھا، میری ماں نے مجھے اس طرح سے بھیجا تھا۔ اور اگر کسی دن آپ کا موڈ خراب ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو اور روتے ہوئے آپ بچے کو بھیجے، سارا دن بچہ آپ کا ٹینشن میں رہے گا کہ آج میری ماں پریشان تھی، رو رہی تھی، بیمار تھی۔ لہٰذا وہ وقت جو گھر سے جانے کا ہوتا ہے، اور وہ وقت جو گھر میں داخلے کا ہوتا ہے، گھر والوں کا، ان کے لیے، سب کے لیے آپ کی حالت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اس وقت مسکرا رہی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو یہ آپ کا مسکرانا بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ اس لیے عادت بنا لیں کہ جب بھی کوئی گھر میں داخل ہو اس کے ساتھ مسکرا کر ملیں، خود بھی مسکرائیں اور بچے بھی۔ اگر آپ کے گھر میں پہلے سے پریشان ہیں، باپ کے آنے کا وقت ہو گیا، ان بچوں کو سیٹل کر لیں، گھر کو سیٹل کر لیں، یہ آپ کا کام بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے اس کام کی بہت زیادہ حیثیت ہوگی، آپ کے اس کام سے آپ کی قدر اور منزلت بڑھے گی۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اجل فرج. ایک مرتبہ رسول اللہ عورتوں کی محفل میں تھے اور نبی اکرم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. عورتوں کو دوزخ میں دیکھنے کی وجہ جب خواتین نے پوچھی کیوں عورتیں دوزخ میں زیادہ, تو نبی اکرم نے کہا کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. بہت سی خواتین جو کم عقل ہوتی ہیں, کم ظرف ہوتی ہیں, وہ شوہروں سے لڑنے اور شوہروں کے اوپر اپنا غصہ ظاہر کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں, وہ جیسے ہی آئیں گے تو ہم نے اس وقت ناراضگی کا اظہار کرنا, اس وقت کچھ نہ کچھ کہنا ہے, اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ آپ اپنا غم اور غصہ ظاہر کر سکیں. پھر یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے دوزخ کی خواتین کی تعداد سب سے زیادہ ہے کہ وہ تشکر نہیں کرتی. اگر شوہر گھر پہ داخل ہوئے کوئی چیز لے کر آئے, اس کی ستائش کریں, اس کی تعریف کریں, ان کا شکریہ ادا کریں, یہ سارے کام وہ انجام نہیں دیتی. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی لائی ہوئی چیز میں سے مین میخ نکالے, چاہے وہ کیسی بھی ہو, سکتا ہے مرد کے اندر اتنی طاقت نہ ہو, سمجھ بوجھ نہ ہو تو وہ چیزوں کو شناخت کر سکے, یا مالی استطاعت نہ ہو, یا مثال کے طور پر ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو, نہیں سمجھتا, کچھ بھی لے کر آیا ہے اس کی ستائش کریں. کیسا بھی لے کر آیا ہے یہ نہ کہیں کہ یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے, اس کے اندر سے اگر ہم عیب نکالیں گے تو پھر مسائل بڑھتے ہیں, ناقدری ہوتی ہے. اور اکثر عورتیں اس برائی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا بھر کے لوگوں کی قدر کرتی ہیں, اپنے محکے والوں کی بھی قدر کرتی ہیں, اپنے دوستوں کی بھی قدر کرتی ہیں, غیروں کی بھی قدر کرتی ہیں, محلے والوں کی بھی قدر کرتی ہیں, جس کی قدر نہیں کرتی وہ ان کا اپنا شوہر ہوتا ہے. یہ بدترین صفت ہے. سب سے زیادہ جس کی قدر کرنی چاہیے وہ ان کا شوہر ہے, چاہے اس کے اندر کمی ہو, اس کے اندر چاہے کچھ برائیاں ہوں. کمال تو یہی ہے کہ انسان برائیوں کے ساتھ کسی انسان کو قبول کر لے. ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں, لیکن جن لوگوں کی نگاہ ہمیشہ خامیوں کے اوپر, کمی کے اوپر اور برائیوں پہ لگی رہتی ہے, فلاں خامی ہے, فلاں برائی ہے, اور وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے. ایک اور ان کا نسخہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے, وہ زبان کی شیرینی ہے. جہاں مسکراہٹ کی اہمیت ہے وہاں زبان اچھی ہونی چاہیے. انسان اچھے جملات استعمال کرے, انسان اپنی زبان کو ملائم رکھے. اس لیے بدترین لوگوں کو کہا گیا وہ اونچی زبان آواز میں, اونچے لہجے میں بات کرے. اونچے لہجے میں بات کرنا, جس کو قرآن کریم نے کہا کہ گدھے کی آواز, بہت زیادہ ناپسندیدہ اور ناشائستہ سمجھا گیا, خصوصاً اگر عورتوں کے لیے. اگر خواتین خود نرم لہجے میں بات کریں اور گھر کے مرد یا بچے تیز لہجے میں بات کریں تو انہیں آہستہ آہستہ سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں خواتین ہی تیز بات کرنے کی عادی ہوں, یا نعوذ باللہ جب بات کر رہی ہیں تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی غلط لفظ بھی استعمال کریں, مثلاً بعض گھروں میں گالیاں, غلط جملات استعمال کرنا, غلط باتیں کہنا, زبان سب سے بری چیز. اگر انسان کی زبان اچھی ہو جائے, زبان شیریں ہو جائے, سب سے زیادہ خواتین اپنی زبان کے اوپر کام کریں. جب ہم اپنی اصلاح نفس چاہتے ہیں, اصلاح ذات چاہتے ہیں, سب سے زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, ہماری زبان سے غلط باتیں نہیں نکلنی چاہیے, شوہر ہو یا بچے. حتیٰ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ وہ زبان کی بری ہوتی ہیں شوہر کو ان کی زبان سے تکلیف ہوتی ہے, تو زبان کیسی استعمال کرے. یا زبان کو استعمال میں کبھی انسان بات کر رہا ہوتا ہے کسی اور کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے, مثلا شوہر کی ماں کے بارے میں بات کر رہی ہیں, شوہر کی بہنوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں, شوہر کے بھائیوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں, اور زبان انسان کی خراب ہے, زبان غلط ہے, تو بھی اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر ہر عورت اپنی زبان کو میٹھا کر لے, میٹھی باتوں میں بہت شیرینی ہوتی ہے, میٹھی باتیں محبتوں کو بڑھاتی, نفرتوں کو ختم کرتی. انسان اپنی زبان اچھی کر لے تو دوسروں کے گھر دل میں گھر کر سکتا ہے, اور زبان بری ہوگی تو نفرتیں ایجاد ہوں.
محمد محمد اجل فرجہم.
ایک بہت ہی بری صفت جسے دیوانگی کہا گیا, اور مردوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن بعض جگہوں پر خواتین کے ساتھ بھی غصے کا کنٹرول بہت کم ہوتا ہے. اگر غصے کے اوپر کسی کو قابو نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گھر ہے جہاں مرد اور عورت دونوں ہی غصے میں تیز ہو, وہاں معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے. اس لیے اگر کسی عورت کو غصہ آتا ہے, خصوصاً مائیں, یعنی آپ اپنی بچیوں کی جب تربیت کرتی ہیں تو جن چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے, ہماری بچیوں کی زبان اچھی ہو, ہماری بچیوں کا غصہ کنٹرول میں. لڑکیوں کو اگر غصہ آتا ہے اور زیادہ غصہ آتا ہے, بیجا غصہ آتا ہے, اسے کنٹرول کرنا چاہیے. بچوں کو بتائیں کہ غصہ کرنا حرام ہے, گناہ ہے اور غلط ہے, یہ غصہ جائز نہیں ہے. اس غصے کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے, غصے کو کم کرنے کے بھی اسباب بتائیں گے, غصے کو کم کرنے کے بھی علاج بتائیں گے. مثلا جب غصہ آئے تو انسان بیٹھ جائے, غصہ آئے تو انسان پانی پیئے, غصہ آئے تو انسان اکیلا ہو جائے, سوچے کہ مجھے کیوں غصہ آیا. پھر تدریجن انسان دیکھے کہ ہمارے بچوں میں اگر غصہ تھا اب کم ہوا, جب غصہ ختم ہو جائے تو پھر سمجھایا جائے, مسلسل کاؤنسلنگ کی جائے کہ تم نے جو غصہ کیا وہ صحیح نہیں کیا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی غصے میں غلط کام کرتا ہے, بعض لوگ چیزیں اٹھا کر پھینکتے ہیں, زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کو مار بھی دیتے ہیں, اگر غصے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں انتہائی خطرناک, اور خصوصاً اگر بچیوں میں اس قسم کی بیماریاں ہیں, یہ روحانی امراض, انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. ماؤں کو شروع سے کنٹرول کرنا چاہیے. اگر ماں خود بہت غصے میں تیز ہے, غصہ کرنے والی ہے, تو ظاہر ہے پھر بچے کہاں جائیں گے. تو اگر آپ کو خود کو آتا ہے, اگر کسی ماں کو خود غصہ آتا ہے, اسے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے, پھر اپنی بچیوں کے غصے کو بھی کنٹرول میں لینا چاہیے. لڑکوں کے غصے کو بھی کنٹرول کریں, کیونکہ خواتین کا مجمع ہے, خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, اس لیے خصوصی طور پر بچیوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کا, بچیوں کے غصے کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ بیجا غصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اگر انسان تہ میں جا کر دیکھے کہ غصہ کیوں آتا ہے, کسی نہ کسی مادی وجہ کی وجہ سے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. بعض غصے اچھے بھی ہیں, جیسے دین کی اگر کوئی بات پوری نہیں ہو رہی تو اس غصے کو مستحسن سمجھا گیا. مثلا گناہ ہو رہا ہے, کسی کو گناہ کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے, غضب ناک ہو رہا ہے, رسول اللہ بھی غضب ناک ہوتے تھے, یہ جگہ صحیح ہے. لیکن اس غصے میں انسان پاگل نہ ہو جائے, اس غصے کے تحت انسان بے وقوفی کی حرکتیں نہ کرنے لگے, عقل مندی کی بات کرے کہ اس غضب کے ساتھ وہ کام کرنا ہے جو اس غلط حرکت کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ غضب ناک ہوں, اب آپ سوچیے ہمیں کرنا کیا چاہیے. غصہ تو آ رہا ہے لیکن کنٹرول سے باہر نہیں, ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عز منکر کرنا ہے. آپ اٹھی, آپ نے بتایا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, غیبت ہو رہی ہے, مجھے برا لگ رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ لوگ برائے مہربانی غیبت نہ کریں ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں. اب یہ اگر عمل ہے, اتنا غضب اچھا ہے, ایسا غضب بہتر ہے, لیکن کھانے میں وہ چیز نہیں ہے جو مجھے پسند تھی, اس پہ انسان غضب ناک ہو جائے, یہ برا غصہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں یہ نہیں کھاتی, اگر کوئی بچی آ کر اپنی ماں سے کہے آپ نے آج یہ پالک کیوں پکا لی ہے تو مجھے بہت بری لگتی ہے, اور پھر وہ اس بات کے اوپر غصہ کرے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. کہ دنیا میں تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, اور ہر چیز کو انسان کو کھانا چاہیے, اور بالفرض اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پسند, زندگی میں آئندہ زندگی میں بہت سارے ایسے مورد آئیں گے جو آپ کو ناپسندیدہ ہوں گے. انسان کو ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے, یہاں پر صبر شکر سے کھا لینا چاہیے. یہ وہ تلقینات ہیں جو مسلسل تربیت کے ساتھ بچوں کے اندر پیدا ہوتی. جب آپ نے مسلسل تلقین کی, مسلسل سمجھایا, اب آپ کی بچی تربیت یافتہ ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد والا. ایک نسخہ جو خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, وہ راز نہ کھولنے کا. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ رازوں کو چھپائیں, لیکن بہت ہی عجیب بات ہے کہ کچھ چیزیں خواتین کے حوالے سے مشہور ہیں, معروف ہیں, کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی, وہ راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتی. بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں خواتین کے حوالے سے مشہور ہوئی ہوئی ہیں, کہ صرف عورتیں اپنی عمر کے حوالے سے راز محفوظ رکھ سکتی, اپنی عمر نہیں بتاتی, کوئی عورت صحیح عمر نہیں بتاتی, باقی سارے راز فاش کر دیتی. لیکن حقیقت یہ کہ اگر عورت چاہے تو وہ ہر طرح کے راز چھپا سکتی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے میکے کے راز ہوتے ہیں, ان کو چھپانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ان کو بیان کر دیں تو ممکن ہے آپ کے سسرال میں مشکلات پیدا ہوں. بعض شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ایک بات کو لے کر بار 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 یاد دلاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ راز چھپانا ضروری ہے. عقل مند عورت, دانش مند عورت, بافراست عورت وہی ہوتی ہے جو سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتی. تو ہر بات جو ہے, جو راز کی بات ہے, ہر جگہ نہیں بتانی. ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے شوہر کی صرف آپ کو پتا ہے, نہ اس کی ماں کو پتا ہے, نہ اس کے باپ کو پتا ہے, نہ اس کے بھائیوں کو پتا ہے, نہ اس کے دوستوں کو پتا ہے, نہ ہو سکتا ہے اس کے نزدیک ترین لوگوں کو پتا ہو, کسی کو بھی نہ پتا ہو سوائے آپ کے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف بیوی کو پتا ہے اپنے شوہر کی, اور وہ نہیں پسند کرتا کہ آپ اس کی اتنی نجی باتیں کسی کو بھی جا کر بتائیں. کچھ عادات ایسی جو آپ جانتی, کچھ بیوقوف خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی باتیں, جو راز کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی دوسروں تک بیان کر دیں. اور جب بھی انسان کسی بھی بات کو دو سے تین کے درمیان نکالتا ہے تو وہ راز راز نہیں رہتا. رازداری کرنا خواتین کا فرض ہے, خصوصاً اپنے شوہر کے حوالے سے. یہ وہ نسخہ ہے جو بہترین نسخہ ہے. اب اس رازداری میں اپنے بیکے کے معاملات بھی ہیں اور اپنے شوہر کے معاملات بھی. اگر رازدار ہیں تو آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. میں 14 نسخے سارے یہاں نہیں بتا رہی, ان کا یہ 10واں نسخہ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اس کتاب کو خریدیں, بہترین کتاب ہے, اور آہستہ آہستہ اس کے ایک ایک نسخے کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, اپنی اصلاح کریں. اور خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ابھی ازدواجی زندگی شروع نہیں کی ہے, وہ اس کے اوپر تمرین کریں. اگر پہلے سے کسی لڑکی کا ذہن تیار ہو کہ اسے اپنے سسرال میں کیا کرنا چاہیے, اپنے شوہر کے معاملات میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو وہ لڑکی زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی ہے. اہل بیت عصمت و طہارت کی زوات نے اپنی زندگیوں میں ایک ایک چیز کو بیان کیا. شکر گزاری, شوہر کی شکر گزاری جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
وسلم. محمد وجل فرجہم
کہ بی بی سیدہ ہمیشہ مولا کائنات کے شکر گزار رہے. جبکہ اگر دیکھیے جناب سیدہ کے گھر میں کئی کئی دنوں تک فاقے ہوتے, بعض اوقات حضرت علی گھر سے باہر ہوتے تھے اور جب گھر واپس لوٹتے تھے اور مولا کائنات غذا کا سوال کرتے تھے تو جناب سیدہ فرماتی تھی, یا علی دو دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. تو حضرت علی علیہ السلام یہ سوال کرتے تھے کہ فاطمہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا, تو جناب سیدہ فرماتی تھیں کہ یا علی میں شرم محسوس کرتی ہوں. شرم ہویا جناب سیدہ کس چیز میں محسوس کر رہی ہوں؟ میرے بابا نے مجھے سکھایا, میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ کبھی اپنے شوہر سے اس چیز کا سوال نہیں کرنا جس کی پورے کرنے کی ان کے اندر طاقت نہ ہو. عزاداران امام بی بی نے کبھی کھانے کی کمی کی بھی شکایت حضرت علی سے نہیں کی. اور جناب سیدہ شکر گزار زوجہ, امتی زوجہ اتنی اطاعت کر رہی ہیں حضرت علی کی کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے شیخین نے سوال کیا تھا کہ یا علی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں, جناب سیدہ ناراض تھیں شیخین سے, لیکن جب حضرت علی نے شیخین سے کہا کہ میں فاطمہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا, جب سیدہ سے سوال کیا کہ شیخین ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں, تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی یہ آپ کا گھر ہے, آپ اس گھر کے مالک ہیں, آپ جسے چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں منع کریں. حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ سے سوال کیا, بہترین ازواج کی ایک بہترین میاں بیوی کی مثال ہے کہ مولا نے بھی بغیر پوچھے جناب سیدہ سے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی. اور جناب سیدہ کا کتنا بڑا دل ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی سیدہ نے جن کے لیے کہا کہ میری میت پر نہ آئے, میرے جنازے میں نہ آئے, تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے, ان کو بھی آنے کے لیے جناب سیدہ نے منع نہیں کیا, بلکہ مولا کائنات سے کہا یہ آپ کا گھر ہے, آپ کی مرضی. عزاداران امام دعا کرتے ہیں اس پر شگا پر, یا جناب سیدہ ہمیں آپ کے وسیلے سے بھی اس دنیا میں اور اس دنیا میں بہترین زندگی نصیب ہو. عزاداران دل چاہتا ہے جناب سیدہ کی خدمت میں
آج ان کے اس پوتے کے مسائل بیان کروں جو شبیہ پیغمبر تھا. وہ پوتا جو رسول اللہ کا سب سے زیادہ شبیہ, اور جب بھی مدینہ میں کسی کا دل چاہتا تھا کہ وہ رسول کی زیارت کرے تو علی اکبر کو دیکھتا, اتنے شبیہ تھے رسول اللہ کے کہ حضرت امام حسین علی اکبر کو رخصت کرتے تو علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا جب تک ممکن ہو سکے پلٹ کر دیکھتے رہنا چاہتا ہوں کہ نانا کی زیارت کرتا. عزادار روایت کہتی کہ سب سے زیادہ دیر میں علی اکبر خیمے سے باہر, سب سے دیر میں علی اکبر خیمے سے نکلے, کیونکہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے کبھی کوئی بہن علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی, کبھی کوئی پھپھی علی اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی, کبھی فاطمہ نے روکا, کبھی سکینہ نے روکا, کبھی زینب نے روکا, یہاں تک کہ امام حسین نے علی اکبر کو جب رخصت کیا تو راوی کہتا ہے علی اکبر کو ایسے سجایا تھا مولا حسین نے جیسے کسی دولہا کو سجایا جاتا ہے. علی اکبر کے سر پر رسول کا امامہ ہے, پر رسول کی ابا ہے, علی اکبر کو رسول کے گھوڑے پر سوار کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کی شبی کو جب گھوڑے پر سوار کیا تو امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کی, بارے لہا گواہ رہنا کہ اب اسے رخصت کر رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, گفتار میں, رفتار میں ہر لحاظ سے تیرے پیغمبر کا شبی تھا. مرور نگار جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے خواہش مند ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. عزاداران امام علی کا پوتا مقتل میں آ گیا, روایت کہتی ہے ایسی جنگ لڑی حضر قرار کے پوتے نے کہ کشتوں کا ڈھیر لگ گیا. عزاداروں جوان ہے, گرمی کی شدت ہے, خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. آج بھی جو کربلا میں سائر جاتے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد پیاس کی شدت غالب ہوتی ہے. تین دن کا بھوکا پیاسا نوجوان, صبح سے جنگ لڑنے والا نوجوان, علی کا پے پوتا, ساقی حوضے کوثر کا پوتا, جب پیاس کا غلبہ ہوا بابا کے پاس پلٹ کر آیا. علی اکبر زخمی بھی ہے, عزادار بابا سے کہتے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو ثابت کر دوں گا علی کا پوتا ہوں, بابا پیاس بہت غالب ہے. عزادار بس اس وقت امام حسین کی مظلومیت پر سلام بھیجتے کہ مولا آج آپ کا جوان بیٹا سوال کر رہا ہے, آپ کے پاس چند بوند پانی نہیں, نہرِ القمہ جاری ہے, ملائین پانی پی رہے ہیں, چرند پرند پانی پی رہے ہیں, لیکن علی اکبر کے لیے پانی میسر نہیں. امام حسین نے چند جملے کہے اس مصیبت پر, مولا نے کہا علی اکبر تمہاری پیاس میرے نانا پر چاک, اے علی اکبر تمہاری پیاس میرے بابا علی مرتضیٰ پر گرا ہے, بیٹا تمہاری پیاس میری ماں فاطمہ زہرا پر سخت ہے, بیٹا تمہاری پیاس پر سب گریا کنا ہے. میرا دل کہتا ہے اس مصیبت پر آسمان پر ملائک رو رہے ہوں گے, آج حسین اتنے مظلوم ہو گئے جوان بیٹے کو پانی نہیں دے سکتے. امام نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دان میں رکھ دو. علی اکبر نے جیسے اپنی زبان کو بابا کے دان میں رکھا فوراً کھینچ کر کہا بابا آپ کا دان تو میرے دان سے زیادہ خشک, آپ کی پیاس میری پیاس پر غالب ہے. عزاداروں بس اب مولا نے ایک انگوٹھی رکھی اور روانہ کیا, جاؤ علی اکبر جا کر جنگ لڑو, نانا حوضِ کوثر سے شراب کریں گے. اب جب علی اکبر گئے تو واپس لا کر آئے, بس ایک صدا آئی یا بتا علیکم انی السلام, بابا پر میرا آخری سلام ہو. عزادار نعمہ احسن الوقال میں شیخ عباس قبی نے جملہ لکھا ہے کہ علی اکبر نے جب سلام آخر کیا تو ساتھ میں جملہ بھی کہا بابا نانا نے حوضِ کوثر مظلوم جوان کا جس کا لاشا اٹھانا مشکل تھا, امام نے جب جنازہ اٹھانا چاہا مولا سے اٹھ نہ سکا, ہمیں اس مصیبت کے وقت میں جناب حور کے بیٹے کی مصیبت یاد آتی, جب حور کے بیٹے شہید ہوئے امام حسین نے حور کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا حور کیا کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھا سکتا, میں تمہارے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں, لیکن مولا سے کوئی کہنے والا نہ تھا, مولا آپ نہ اٹھائیے ہم آپ کے جوان بیٹے کی میت اٹھاتے. امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا, آ بچوں میری مدد کو آؤ, علی اکبر کا جنازہ. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. يَا مَحْمُودُ بِحَقِّ مُحَمَّدِ عَلِيُّ بِحَقِّ عَلِيَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ بِحَقِّ فَاطِمَةِ. يَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ. يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خداوندہ ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شزا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں, جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں, امام سید سجاد کا جو کربلا میں بیمار تھے, کل مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں, خداوندہ بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار جب امام تشریف لائے تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دینا. بار الہ ہمارے اولاد کو ان کے محبان میں, ان کے سچے منتظرین میں قرار دے. پروردگار ہمارے دلوں میں ان کاموں سے محبت پیدا کر دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.